الرحمن الرحیم. ایک صاحب نے اپنا حال لکھا اور فرمایا مجھے وعظ سن کر نہ رونا آتا ہے، ذکر وغیرہ میں خوف خدا ہوتا ہے، وعظ سن کر نہ رونا آتا ہے نہ ذکر وغیرہ میں خوف خدا ہوتا ہے، یہ سنگ دلی تو نہیں، دل کی سختی تو نہیں؟ آپ نے فرمایا رونا دل کا مقصود ہے، آنکھ کا نہیں، وہ حاصل ہے، دلیل اس کی یہ تأسف ہے. جو آپ کو پریشانی ہو رہی ہے کہ آنکھ روتی نہیں، کہ سخت دلی تو نہیں ہے، یہی تأسف دلیل ہے کہ آپ کو دل کا رونا نصیب ہے. دل کا رونا نصیب ہے، تو آنکھ کا رونا مقصود نہیں، دل کا رونا مقصود ہے. بس اوقات نماز میں رونا آتا ہے، نہ دعا میں رونا آتا ہے، نہ ذکر و اذکار میں رونا آتا ہے، بظاہر خوف لگتا نہیں، لیکن یہ خیال آ رہا ہے کہ دل کی سختی تو نہیں ہے، کہ میری یہ کیفیت ہے. تو یہ خیال آنا اور اس کا فکر مند ہونا یہی علامت ہے کہ اس شخص کو دل کا رونا نصیب ہے. فرمایا کہ نیند اگر بہت غالب ہو تو اس کو رفع نہ کیا جائے، وظیفہ چھوڑ کر سو رہنا چاہیے، پھر دوسرے وقت پورا کر لیا جائے، اور زیادہ غالب نہ ہو تو ہمت کر کے جاگنا چاہیے. فرمایا بیداری کا اہتمام کیجئے، خواب کی فکر چھوڑیے. اول متعلق بتشریح ہے جس کا انسان مکلف ہے، اور ثانی متعلق بھی تکوین ہے جس کا انسان مکلف نہیں. اب فرما رہے بعض لوگوں کو خوابوں کی بڑی فکر ہوتی ہے، اور جو کچھ جاگ کے کر رہے ہوتے ہیں اس کی فکر نہیں ہوتی. خواب میں ساری بزرگی ہوتی ہے، اور جاگ کے کیا کر رہا ہے اس کی پریشانی نہیں ہوتی. اور فرمانے لگے بیداری کا اہتمام کیجیے میاں، اور بیداری کی حالت کے تم مکلف اور ذمہ دار ہو، خواب کے تم مکلف نہیں ہو. خواب کے مکلف، خواب تو بڑی اچھی آ رہی ہے، کام کیا ہو رہا ہے جی؟ بیداری کی حالت میں کیسے ہو؟ تو اصل مسئلہ تو بیداری کا ہے، جس کے ہم ذمہ دار بھی ہیں. خواب ایک تکوینی چیز ہے جس کے ہم مکلف بھی نہیں. البتہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق تعلیم یہ دی ہے، جب کوئی خواب آئے تو دو رکعت حاجت پڑھ لیا کرو، اے اللہ اس خواب کی خیر عطا فرما دے اور اس کے شر اور برائی سے محفوظ فرما. اس لیے کہ خواب کے اندر بڑی پیچیدگیاں ہوتی ہیں، بس اوقات اس کی ظاہری صورت کچھ بھی ہوتی ہے اور حقیقت کچھ ہوتی ہے. پھر آج کل تو عمومی طور پہ چونکہ دماغ انتشار کا شکار ہے تو ساری خواب خلط ملت ہو جاتی ہے، ابتدا کہاں سے انتہا کہاں سے. ذہنی انتشار سارا سارا اس خواب کے اندر شامل ہو جاتا ہے. تو اس میں سلامتی کا راستہ یہ ہوتا ہے کہ دو رکعت پڑھ لے اس، لیکن اس کے بارے میں نہ زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے اور نہ ہی زیادہ خوش ہونے کی ضرورت ہے. جو چیز فکر مند کرنے والی ہے وہ بیداری کی زندگی ہے. اس وقت تمہارے اعمال کیا، اس کی فکر کرتے رہنی چاہیے. نماز سے دل بھاگتا ہے، یہاں تک کہ چند وقت کی نماز بھی جاتی رہتی ہے. حضرت فرمایا علاج یہ ہے کہ طبیعت پر زور ڈال کر نفس کی اس بات میں مخالفت کرنا، کسی معین وقت پر بیٹھ کر مراقبہ موت کرنا، حضرت علاج بتا رہے کہ نماز میں طبیعت نہیں لگتی اور بس اوقات نماز رہ بھی جاتی، حد فرمانے لگے اس کا علاج یہ ہے کہ طبیعت پر زور ڈال کر اس بات کی مخالفت کرنا، طبیعت نہیں چاہ رہی تب بھی ہمت کر کے وہ عمل کرنا ہی کرنا ہے، اس کے انتظار میں نہ رہیں جب طبیعت چاہے گی تو پھر نماز پڑھیں، طبیعت پر جبر کر کے نماز پڑھیں، اور دوسرا یہ کسی وقت اکیلے بیٹھ کر موت کا دھیان رکھا کرے، موت کا مراقبہ کیا کرے، موت کو دھیان میں لے کے آئے، اس لیے کہ اس سے دل کی غفلت دور ہوتی ہے، دل کی سختی دور ہوتی ہے، دل کا زنگ اترتا ہے، جانا سوچا کریں، اب اس دنیا سے جانا سوچا کر، اور ساتھ ساتھ فرمانے لگے کہ ہمت سے کام لینا ہوگا، ہمت کریں گے ایک وقت آ جائے گا یہ چیزیں آسان ہو جائیں گی، قلب اس قدر گندا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، ہر وقت گندے خیالات اور فاسد قسم کی چیزیں دل پہ جمع ہوتی ہیں، بد نگاہی کا مرض ستاتا ہے، قلب بالکل گندا سا محسوس ہوتا ہے، حد فرمانے لگے یہ تمام حالات دو باتوں کی دلیل ہیں جو کہ اعلی مقاصد میں سے ہیں، ایک اپنی بدحالی کا احساس، دوسرا خوشحالی کی فکر، یہ جو آپ نے اپنی حالت لکھی ہے حضرت تسلی دے رہے کہ اس کے اندر بھی دو چیزیں، ایک تو الحمدللہ اپنی بدحالی کا احساس، اپنی بدحالی کا احساس، اور دوسرا کیا کہ اپنی خوشحالی کی فکر کہ اس مصیبت سے جان چھوٹے، تو یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے یہ احساس نصیب فرما رکھا، یہ احساس نصیب فرما رکھا، اس کا طریقہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو اچھی صحبت کا پابند کرو، اپنے آپ کو اچھی صحبت کا پابند کرو، اور دوسرا یہ کہ اپنے احوال کی خبر دیتے رہا کرو، اپنے احوال کی خبر دیتے رہا کرو، تو موقع مناسبت سے مختصر اور چھوٹی چھوٹی دوا ملتی رہے گی، اور کچھ نہ کچھ نسخہ تجویز ہوتا رہے گا، صحبت اچھی کر لو اور مستقل اپنے احوال کی اطلاع دیتے رہا کرو، تو انشاءاللہ یہ دل کی کیفیت بہتر ہونے لگے، لیکن یہ بات خوشگوار ہے کہ اپنی خرابی کا احساس، اور یہ بات بحث اطمینان ہے کہ اپنی اچھی حالت کی فکر ہے، یہ اطمینان، ورنہ تو بس اوقات کوئی روگ ہوتا بھی ہے اور بیماری ہوتی بھی ہے اور احساس بھی مرا ہوا ہوتا ہے، احساس بھی مرا ہوتا ہے اور اس کو اپنی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے اور اپنی حالت بدلنے کی فکر ہی نہیں ہوتی، تو یہ اللہ نے احساس نصیب فرما رکھا ہے، یہ بھی اللہ کی بڑی مہربانی، فرمایا تہجد میں جی لگنے اور فرائض میں نہ لگنے کی وجہ، یہ شیطانی دھوکہ تو نہیں فرائض میں جی کم لگے اور تہجد میں زیادہ لگے، حد فرمانے لگے اس میں دھوکہ نہیں، طبعی بات ہے، جو کام اپنے ذمے نہ ہو اس کو کر کے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ ہم کو بڑی دولت نصیب ہوئی، جس جو کام ہمارے ذمہ نہ تھا اس کی توفیق ہوئی، اور جو کام ذمہ ہوتا ہے اس میں سمجھتا یہ تو کرنا ضروری ہے، کون سا بڑا کمال کیا، سو امور طبیعہ میں انسان معذور، یہ ہوتا بھی ہے۔ بس اوقات کسی نفلی چیز میں جی زیادہ لگتا ہے اور فرائض اور ذمہ داری میں جی اتنا نہیں لگتا، تو جی لگنے کی فکر نہ کریں، بر فرائض کا اہتمام کرتے رہیں، نفل بے شک شوق سے پڑھتے رہیں اس کی فکر نہ کریں۔ یہ طبعی بات ہے کہ جو چیز ذمہ داری میں نہ ہوتی اور اس کو آدمی کرتا تو بڑا خوشی ہوتی کہ میں نے تو یہ بھی کر لیا، اور جو چیز ذمہ داری میں ہوتی ہے اس کے کرنے سے سمجھتا ہے کہ کمال تھوڑی کیا میں نے، یہ ایک طبعی بات۔ ہاں یہ ہے کہ فرائض کا نظر انداز کر دینا یا اس میں کوتاہی کر دینا اور نوافل کا اہتمام کرنا یہ بری بات، باقی جی لگنا نہ لگنا اس کی فکر نہ کرنا، یہ امور طبعیہ ہے اور یہ طبیعت ہوتی ہے، ایسا ہوتا رہتا ہے، اس کی فکر کرنے کی بات نہیں۔ خدا جانے کیا بات ہے، جب کبھی کام پابندی سے کرنا چاہتا ہوں تو دو چار روز کے بعد پھر وحشت سے ہونے لگتی ہے اور کام چھوڑ بیٹھتا ہوں، تلاوت شروع کی چھوڑ گئی، تکبیر اولا سے نماز پڑھنے لگے پھر چھوڑ گئی، جماعت کا کچھ دن اہتمام ہوا پھر کوتاہی ہونے لگی، کچھ دیر بیٹھ کر مراقبہ کرنے لگے موت کا پھر چھوڑ گیا، تھوڑی دیر بیٹھ کر ذکر و اذکار کرنے لگے، چند دن ہی گزرے وحشت سی ہونے لگی۔ تو یہ روگ تو ہم سب کو ہی ہوتا ہے۔ تو ایک صاحب کہنے لگے، حضرت خدا جانے کیا سبب ہے، جب کبھی کام پابندی سے کرنا چاہتا ہوں تو دو چار روز کے بعد وحشت سی ہونے لگتی ہے اور کام چھوڑ بیٹھتا ہوں۔ اب فرمانے لگے، بعض طبائع کا یہ چبلی خاصہ ہے، فطرتی بات ہے، پریشانی کی کوئی بات نہیں، ایسے شخص کو یہ سمجھ لینا چاہیے، یہ بھی ایک قسم کا دوام ہے، کبھی ہو اور کبھی نہ ہو، اس طرح کرتے رہنے سے دوام حقیقی میسر ہو جاتا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ گو دوام نہیں مگر بحکم دوام دوام ہے، بے اثر حکم دوام ہے اور اثر او برکت میں۔ ایک آدمی کو دوام نہیں مل رہا لیکن یہ فکر لگی ہوئی ہے، عمل نہیں چھوڑ رہا، عمل نہیں چھوڑ رہا اور کوشش کر کے مجاہدہ کر کے چھوٹتا ہے پھر کرنے لگتا ہے، چھوٹتا ہے پھر کرنے لگتا ہے، چھوٹتا ہے پھر کرنے لگتا ہے۔ فرمایا بھائی بظاہر تو اس میں دوام نہیں لیکن یہ بھی دوام کے حکم میں ہے اور انشاءاللہ اس میں بھی اثر اور برکت ہوگی۔ یہ طبی بات ہے کہ ایسا ہوتا رہتا ہے، پریشان نہ ہو۔ آدمی گرتا ہے پھر چلتا ہے، گرتا ہے چلتا ہے، ایک دن کیا ہوتا ہے بچے چلنے لگتا ہے، لکھتا ہے غلط لکھتا ہے، لکھتا ہے غلط لکھتا ہے، کبھی صحیح لکھتا ہے کبھی نوک صحیح بنتی ہے، کبھی لفظ صحیح بنتا ہے کبھی خراب بنتا ہے، ایک وقت ہے صحیح لکھنے لگ جاتا ہے۔ پہلے دن تھوڑی کوئی آدمی سائیکل سیکھ لیتا ہے، پہلے دن تھوڑی کوئی آدمی گاڑی سیکھ لیتا ہے، لیکن اس خیال سے کہ یا تو میں تو غلط گر جاتا ہوں یا میں تو غلط کرتا ہوں، اور چھوڑ بیٹھے تو کبھی نہیں سیکھے گا۔ تو عمل پر آنے کا راستہ بھی یہی ہے کہ گرے گا چلے گا، گرے گا چلے گا، اور ایک دن حقیقی دوام بھی نصیب ہو جائے گا۔ لیکن اس خیال سے کہ یار مجھ سے تو ہوتا ہی نہیں، چھوٹ جاتا ہے، بالکل چھوٹ بیٹھوں، یہ غلط ہے۔ ایسا تو کوئی آدمی دیکھ سکے گا ہی نہیں، ایسا تو کوئی آدمی کام سیکھ سکے گا ہی نہیں، ایسا تو کوئی آدمی مستقل طور پہ کام پہ آئے گا ہی نہیں۔ تو کرتا رہے، گرتا رہے، کرتا رہے اور مستقل کرنے کی کوشش کرتا رہے، انشاءاللہ دوام بھی نصیب ہو جائے۔ تمنا یہ ہے کبھی معمولات میں ناغہ نہ ہو، مگر بعض موقع پہ ایسی مصیبت پڑ جاتی ہے کہ ناغہ ہو ہی جاتا ہے۔ حضرت فرمانے لگے کچھ مذائقہ نہیں، اس میں بھی حکمت ہے۔ سبحان اللہ، کیسے بڑے لوگ ہیں، حوصلہ بڑھاتے ہیں، حوصلہ بڑھاتے ہیں، اور ہم جیسوں کو تو حوصلے ہی کی ضرورت ہوتی۔ کوئی کرنی ہے تم نیچے تک جاؤ، جاؤ تمہارا کچھ نہیں بنتا، حوصلہ بڑھاتے۔ اور ہم سب کا حال یہی ہے، ہم سب کا ہی حالت یہی ہے، کبھی کر رہے ہوتے ہیں کبھی چھوٹ رہے ہوتے ہیں، کبھی کر رہے ہوتے ہیں کبھی چھوٹ رہے ہوتے ہیں۔ حل فرمانے لگے کہ کوئی مذاقہ نہیں، اس میں بھی حکمت ہے، اس میں اظہار ہے اپنی بیچارگی کا، اس میں قطع ہے دعویٰ کا، اس میں علاج ہے عجب کا۔ سبحان اللہ، یہ کبھی جو چھوٹ جاتی ہے نا چیزیں، نفلی چیزیں، وظائف چھوٹ جاتے ہیں، اعمال چھوٹ، فرمایا اس میں بھی بڑی حکمت ہے۔ اس میں ایک تو کیا ہے، اس بات کا اظہار ہے میں ایسی ہی ہوں، نکما سا ہی ہوں۔ اب یہ بیچارگی کا احساس بڑی چیز ہے۔ دوسری حکمت کیا ہے، عجب نہیں آتا کہ میں تو بڑا بزرگ بن گیا ہوں، اپنی حالت کا خوب پتہ ہے۔ اپنی حالت کا خوب پتہ ہے، عجب نہیں آتا۔ اور تیسرا یہ کہ آدمی دعویٰ نہیں کرتا کہ میں کچھ ہو گیا ہوں، کچھ ہو گیا ہوں، تو ایک اندر بیچارگی سی رہتی ہے، دل شکستہ سا رہتا ہے، اندر اپنے لیے کوئی بڑائی نہیں آتی، پتہ ہے نا کیا کر رہا ہوں۔ تو فرمایا اس کے اندر بھی بڑی حکمتیں ہیں، پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو۔ آج فرمانے لگے کسی نے عرض کی حضرت تمنا یہ ہے کبھی معمولات میں ناغا نہ ہو، بعد افتاد ایسی پڑ جاتی ہے کہ ناغا ہو ہی جاتا ہے۔ آج فرمانے لگے کوئی مذاقہ نہیں، اس میں بھی حکمتیں ہیں، اس میں اظہار ہے اپنی بیچارگی کا، اس میں قطع ہے دعوے کا، اس میں علاج ہے عجب کا، البتہ حتی الامکان تساہل خود نہ ہو، ناغے کا عوض بھی کر دیا جائے، اگر تام نہ ہو تو غیر تام ہی صحیح۔ اگر ناغا ہو رہا ہے 100 مرتبہ نہیں کر سکتا، 50 مرتبہ کر لے، تام نہ ہو تو ناقص ہی کر لے، آدھے سپارے کا معمول ہے نہیں کر پا رہا پاؤں کر لے، پاؤں نہیں کر رہا ایک صفائی کر لے، اور اگر کوئی ناغا ہو جائے تو اس کا تدارک کرے کہ دوسرے وقت میں وہ آدھے سپارے کے بجائے سپارہ پڑھ لیا، وہ جو نفلی عبادت چھوٹی تھی کسی وقت دوسرے وقت میں اس کو پورا مکمل کر لیا۔ جان بوجھ کے تساہل نہ کرے، ناغے کا اظہار کی کوشش کرے، پورا نہ ہو تو کچھ بھی کر لے۔ سبحان اللہ، حوصلہ بھی بڑھا دیا، حوصلہ بھی بڑھا دیا، اور عمل کی طرف ترغیب بھی دے دی۔ تو معمولات میں یہ ہے، اب ہم اپنے لیے معمولات مقرر کرتے ہیں کہ روزانہ تلاوت کرنی، روزانہ اتنے نوافل پڑھنے، روزانہ بیٹھ کر کچھ تسبیحات کرنی ہے، روزانہ بیٹھ کر کچھ دعا کے لیے وقت نکالنا ہے، کبھی اس میں سستی ہو رہی ہوتی ہے، ہمت نہیں ہو رہی ہوتی، طبیعت نہیں چاہ رہی ہوتی، کچھ نہ کچھ کر ہی لو، کچھ نہ کچھ کر ہی لو، ناغا نہ ہو۔ پھر فرمان لگے اس طریقے سے اعمال سے جڑے رہو، اعمال صالحہ پر خوشی عقلی کافی ہے، اعمال صالحہ پر خوشی عقلی کافی ہے، وہی مطلوب ہے، تبھی خوشی وابستہ ہے اسباب متعددہ کے ساتھ، عقلی طور پہ خوشی ہو رہی ہے تو بس یہ ایمان کی علامت ہے، یہی ایمان کی علامت ہے. اللہ رب العزت بھائی ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما دے اور معمولات کا اہتمام نصیب فرما دے. اصل تو میرے عزیزو سننے کے بعد عمل کی بات ہے. اللہ فرمانے لگے عقل مند لوگ وہ ہوتے ہیں جو بات اچھی طریقے سے سنتے ہیں اور پھر اس پہ عمل بھی کرتے. الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ھداہم اللہ واولئک ھم اولو الالباب. جو بات اچھے طریقے سے سنتے ہیں اور پھر عمل بھی کرتے ہیں یہ ہیں جنہیں اللہ ہدایت نصیب فرماتا، یہ ہیں عقل مند لوگ. تو دین کی مجلس میں اور دین کی صحبت میں آنے میں جہاں بات عظمت کے ساتھ اور ادب کے ساتھ سنی جائے وہاں اس پر عمل بھی ہو تب اس کی پوری برکتیں نصیب ہوتی. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك يا أرحم الراحمين. ہم سبھی کو اپنی محبت نصیب فرما، اپنے حبیب کی سچی محبت نصیب فرما، ہمارا ظاہر باطن سبھی کو اپنے پسند کا فرما، نیکیوں پہ استقامت نصیب فرما، ہر قسم کے گناہ سے اور اس کی نحوستوں سے اور اس کی گندگیوں سے اور اس کی نجاستوں سے ہمیشہ محفوظ فرما. اے اللہ ایمان والی عافیت والی صحت والی زندگی نصیب فرما. ہر آنے والا دن ایمان اور صحت کے لحاظ سے بڑھیا نصیب فرما، عافیت اور ایمان کے لحاظ سے بڑھیا نصیب فرما. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک.